بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام اندازے جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ آئیے یہ کہ سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرنے کے تعلق سے ویانا مذاکرات سمجھوتے کے حصول کے بہت قریب۔ پاکستان کرونا فری ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ حکومت نے تمام پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور کسانوں پر حملہ کیس، ملزمان کو ضمانت دینے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں سماعت، ریاستی حکومت کو نوٹس۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ آئیے یہ کہ سربراہ رافائل گروسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرنے کے تعلق سے ویانا مذاکرات اب سمجھوتے کے حصول کے بہت قریب تک پہنچ گئے ہیں۔ امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ ویانا مذاکرات کی بدولت بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی کوشش کر رہی ہے، تاہم اس انتظامیہ نے اب تک ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیوں سے دستبردار ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ مختلف امریکی حکام نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیاں شکست سے دو چار ہوئی ہیں۔ دریاسنا ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے فرانسیسی ٹی وی چینل 24 سے گفتگو میں روسی وزیر خارجہ کے اس بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکہ سے تحریری ضمانت لے لی گئی ہے اعلان کیا ہے کہ ہم سمجھوتے کہ بہت قریب تک پہنچ گئے ہیں۔ روس کے خلاف عائد پابندیاں ایٹمی معاہدے کے دائرے میں تعاون کے عمل میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنیں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ روس نے ایک بار پھر ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ویانا میں حتمی سمجھوتے تک رسائی کے لیے بدستور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ٹویٹ کیا ہے کہ روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں بہت مفید رہی، اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، ویانا مذاکرات، یوکرین، شام، یمن اور افغانستان کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حسین امیر عبداللہیان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ہمیں ایک بار پھر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ روس ویانا میں حتمی سمجھوتے تک رسائی کے لیے ایران کا ساتھ دے گا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اب گیند امریکہ کی کورٹ میں ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ روس معاہدے تک رسائی کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے حزب اختلاف کی جماعتوں پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام عائد کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سوات میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں لوگوں کا زمین خریدنے کے لیے سندھ کے عوام کا پیسہ بوریوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے اس ملک میں ارکان اسمبلی کے زمین خریدنے کی ریٹ ڈالی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کے اعلان کے بعد سے حزب اختلاف کے رہنماؤں کے خلاف پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کا لب و لہجہ غیر معمولی حد تک سخت ہو گیا ہے۔ حکومت پاکستان نے ملک بھر میں کرونا وائرس کے حوالے سے نافذ کی جانے والی تمام پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر اور نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ ان کا ملک کرونا فری ہونے کے قریب پہنچ گیا ہے، جس کے پیش نظر تمام پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ لکھیم پور کھیری تشدد معاملے میں گواہوں پر مبینہ حملے کی شکایت کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے ہندوستان کی سپریم کورٹ نے بدھ کے روز ریاست اتر پردیش حکومت کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کیا ہے۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے کلیدی ملزم آشیش مشرا کو الہ آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ملی ضمانت کو مسترد کرنے کا مطالبہ کرنے والی عرض کی سماعت کے بعد نوٹس جاری کرنے کی ہدایت دی۔ چیف جسٹس این وی رمن کی سربراہی والی بینچ نے ہلاک شدہ کسانوں کے اہل خانہ کی جانب سے کلیدی ملزم آشیش مشرا کی ضمانت مسترد کرنے کی خصوصی درخواست پر سماعت کے بعد حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کے گواہوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ریاستی سرکار کو ہدایت دی۔ سپریم کورٹ اس معاملے کی اگلی سماعت 24 مارچ کو کرے گی۔ عراق کے صوبہ دیالہ کی مسلم علماء یونین کے سربراہ نے کہا ہے کہ اربیل میں موساد کے دفتر میں دہشت گرد عناصر بھرتی کیے جاتے تھے جو الحشد الشعبی کے کمانڈر اور ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بناتے تھے۔ صوبہ دیالہ کی مسلم علماء کی تنظیم علماء المسلمین یونین کے سربراہ جبار الماموری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اربیل اور عراق کے دیگر علاقوں میں موساد کے اڈوں کی موجودگی پورے ملک کے عوام کے لیے باعث تشویش ہے، کہا کہ اربیل میں موساد کے اڈے کے بارے میں ہر روز کوئی نہ کوئی اہم اور خطرناک حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ اور ایران کے شہر مشہد کے دینی تعلیمی مرکز کے طلبہ اور اساتذہ نے سعودی عرب میں شیعہ نوجوانوں کی سزائے موت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نے بے گناہ شیعہ نوجوانوں کے سر قلم کیے جانے کی مذمت کی اور سعودی عرب، امریکہ اور سینی حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پر مسلط آل سعود کی ڈکٹیٹر خاندانی حکومت خائن اور غدار ہے۔ مظاہرین نے آل سعود مرد آباد، امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے اور سعودی حکومت کے جرائم سے نفرت و بیزاری کا اعلان کیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اطراعات بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق کے شہر اربیل میں موساد کے اڈے پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا میزائلی حملہ. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین, جیسا کہ پوری دنیا میں یہ خبر شہ سرخیوں میں ہے اور آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے عراق کے شہر اربیل میں واقع غاصب صہیونی حکومت کی خفیہ ایجنسی موساد کے اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا اور 9 صہیونی اور شیطانی اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ظاہر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی جو تواتر کے ساتھ سازشیں ایک عرصے سے جاری ہے, کم و بیش پچھلے 42-43 سال سے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. غاصب صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کاروائیوں میں ایران کے ایٹمی سائنسداں سمیت سیاسی, سماجی, مذہبی شخصیات اور نامعلوم کتنے سپوت اور جیالے شہید ہوئے, اور ان میں اگر حالیہ برسوں کے دوران نام لیا جائے تو امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی سازشوں اور دہشت گردی میں سپاہ قدس کے کمانڈر اور سردار محاذ استقامت قاسم سلیمانی کی شہادت کا بھی نام لیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا, نہ صرف ایران کے عوام کے لیے بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے, نہ صرف مسلم امہ کے لیے بلکہ دنیا کے سبھی بیدار ضمیر انسانوں کے لیے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت. ظاہر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو یہ حق پہنچتا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی شیطنت اور اس کی شرنگیزی کا جواب دے. البتہ جس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت نے ایران کی عظیم شخصیات اور ہستیوں کو شہید کیا, یہ جوابی حملہ بہت ہی معمولی ہے اس کے مقابلے میں. اور ایران کی اعلیٰ قیادت اور مسلح افواج نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ہم غاصب صہیونی حکومت اور امریکہ کو اس سے زیادہ سخت اور منہ توڑ جواب دیں گے, اور ان حکومتوں کو ایران کے سخت ترین جواب کا انتظار کرنا پڑے گا. چنانچہ اس حملے کے بعد ایک یلغار سی مچ گئی اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف مغربی میڈیا میں, صہیونی میڈیا میں, امریکی میڈیا میں. ظاہر ہے کہ اس کی گونج جو اربیل میں میزائل کے دھماکے کی شکل میں تھی وہ تل ابیب اور واشنگٹن میں بھی سنائی دی, اور واشنگٹن اور تل ابیب کے ایوانوں میں بھی لرزہ طاری ہوا. ہم اس کاروائی کے محرکات, مضمرات, اس کی کامیابی اور اس کے آئندہ کے اثرات پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.
اسلامی جمہوریہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے عراق کے شہر اربیل میں غاصب صہیونی حکومت کی خفیہ تنظیم موساد کے اڈے پر میزائلوں سے حملہ کر کے کم سے کم 9 صہیونی اور شیطانی اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا اور اس کی گونج تل ابیب تک سنائی دی. عراقی ذرائع نے ہلاک ہونے والے موساد کے سبھی 9 ایجنٹوں کے نام کی فہرست بھی گزشتہ روز جاری کر دی. ایران نے صہیونی حکومت کی شیطنت اور دہشت گردانہ کاروائیوں پر بارہا تل ابیب انتظامیہ کو خبردار کیا تھا. ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ علاقے میں اسرائیل کی ہر شرارت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت اسلامی کی سلامتی اور تحفظ ایران کی مسلح افواج کی ریڈ لائن ہے اور کسی کو بھی جارحیت کی اجازت نہیں دی جائے گی. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا اور اب بھی واضح اعلان کر رہے ہیں کہ ہر طرح کی شیطنت کا سخت اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے بھی پیر کو واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کے قریب تخریب کاری کے مراکز اور دہشت گردوں کے اڈوں کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے, اور اسرائیل کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی ایک ایک نقل و حرکت پر ہماری پوری نظر ہے. ترجمان وزارت خارجہ نے عراق کے شہر اربیل میں اسرائیل کی خفیہ تنظیم موساد کے اڈے پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے میزائل حملے کے بارے میں کہا کہ ایران اپنی سرحدوں کے قریب تخریب کاری کے مراکز اور دہشت گردوں کو ایران کی جانب بھیجے جانے جیسے اقدامات کو برداشت نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کو جان لینا چاہیے کہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہر اس جگہ پر نظر رکھتے ہیں جہاں اسرائیلی جاسوسی اڈے موجود ہیں. صہیونی حکومت کے خفیہ اڈے پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اس حملے نے ثابت کر دیا کہ تہران اپنی سیکورٹی کے تعلق سے بہت ہی سنجیدہ ہے, اور جو بھی اقدام ایران کی سیکورٹی کے لیے خطرہ بنے گا اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اس حملے میں صرف صہیونی حکومت کے خفیہ اڈے کو ہی نشانہ بنایا گیا، اس میں ایک بھی عراقی مرکز یا امریکی اڈے پر میزائل نہیں گرا۔ بنا برے اس سلسلے میں دشمنوں کا پروپیگنڈا بے بنیاد ہے۔
جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر جناب گلشن عباس نقی صاحب کو۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی، غاصب سے حکومت کی شیطنت، اس کی شر انگیزی، اور خاص طور پر عالم اسلام، مسلم امہ اور بالخصوص اسلامی جمہوری نظام کے تعلق سے جو اس کی شیطنت اور دہشت گردانہ کاروائیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔
جی،
ظاہر ہے کہ اب عراق کے اندر ایران کی سرحد کے قریب اس نے اڈا بنایا، اور غاصب صہیونی حکومت کے ایجنٹوں نے، موساد کے ایجنٹوں نے بارہا عراق کے اندر سے ایران کے اندر کارروائی کی۔ تو کیا یہ جو حملہ سپاہ پاسداران نے، انقلاب اسلامی نے کیا ہے، وہ اپنے اس حملے میں حق بجانب نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، صہیونی حکومت کا وجود ہی اگر ہم دیکھیں تو وہ جارحیت پر مبنی ہے، تشدد پر مبنی ہے، اور دوسرے ممالک میں مداخلت کے لیے اس کو، اس ناجائز حکومت کو وجود میں لایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ برطانیہ اس صہیونی حکومت کو وجود میں لایا، اور اس کے بعد امریکہ نے اس کی پشت پناہی کی، اور امریکی امداد کی وجہ سے ہی صہیونی حکومت جو ہے وہ آج تک باقی ہے۔ اور اس کو وجود میں لانے کا واحد مقصد جو تھا، اور اہم مقصد جو ان کے بنانے والوں کی نظر میں جو تھا، وہ یہی تھا کہ اس خطے میں، جو کہ ایک اسلامی دنیا کا خطہ ہے، جہاں پر مسلم ممالک ہیں، جہاں پر آپ سمجھیے کہ انبیاء کے مبعوث ہونے کی جو سرزمین ہے، تو اس علاقے کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ یہ صہیونی حکومت کو وجود ہی اسی لیے دیا گیا، اس کو قائم ہی اسی لیے کیا گیا کہ اسلامی دنیا جو ہے اس کے اندر امن قائم نہ ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایران میں اسلامی انقلاب رونما ہوا، تو ظاہر ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب سے پہلے بھی، جب یہ تحریک جو ہے کامیاب نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے سے ہی اسرائیل کی مخالفت کا اعلان کر دیا تھا، اور انقلاب کی کامیابی کے بعد سے، یعنی 1979 سے لے کر آج تک تقریباً 42 برس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، تو مسلسل صہیونی حکومت کے قیام کا مخالفت کی گئی، اور اس کو ایک ناجائز حکومت قرار دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تناظر میں بھی اگر ہم دیکھیں، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ خود امریکہ کے ہاتھ جو ہیں وہ ایران میں کاٹ دیے گئے، اور امریکہ کا جو اثر و رسوخ جو تھا ایران میں اور اس خطے میں، اس کو بہت بڑی زد پہنچی انقلاب اسلامی کے ساتھ بھی، اور انقلاب اسلامی کے تسلسل اور اس کے دوام اور اس کی بقا کے ساتھ بھی، چونکہ موجودہ جو رہبر انقلاب اسلامی ہے، انہوں نے بھی وہی پالیسیاں اختیار کر رکھی ہیں جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی تھی، اور جن امنگوں اور جن اصولوں کی بنیاد پر یہ انقلاب آیا تھا وہ انہی پر قائم ہے، اور وہی پالیسیاں آج تک اپنائی جاتی رہی ہیں۔ تو اس میں چونکہ کسی بھی سامراجی طاقت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے ہیں، کسی بھی سامراجی طاقت کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرنی ہے، بلکہ خود ملت اسلامیہ کو اور اسلام کو سربلند کرنا ہے، اور جو امت اسلامیہ کے جو مسائل ہیں، سارے مسلمانوں کے جو مسائل، نہ صرف ایران کے بلکہ سارے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، ان کو اجاگر کرنا ہے۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو امریکہ اور اسرائیل کو ایک آنکھ نہیں بھاتی ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل یہ دونوں اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسیوں کے سخت مخالف ہیں، اور ان کے نزدیک ظاہر ہے کہ یہ پالیسیاں ان کے لیے خوشائند نہیں ہیں۔ تو جب ایک حکومت کو قائم ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ انتشار پھیلائے، اور ایسی پالیسیوں کے آگے بند باندھے جو اسلامی جمہوریہ ایران نے اختیار کر رکھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا سب سے پہلا ہدف اور سب سے پہلا نشانہ جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے، اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جہاں سے بھی موقع ملتا ہے، تو وہ اسلامی جمہوریہ ایران پر ضرب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں انہوں نے عراق کا جو ایک خاص علاقہ ہے، کردستان عراق کا جو علاقہ ہے، چونکہ کردستان بھی مختلف ممالک میں جو ہیں وہ موجود ہیں، کرد رہتے ہیں، تو صہیونی حکومت چاہتی یہ ہے کہ ایران کا کردستان کا علاقہ، عراق کا کردستان کا علاقہ، ان سب کو الگ کر کے ایک نیا اسرائیل جو ہے، ایک دوسرا اسرائیل وہاں پر قائم کیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ایران کی قومی سلامتی کے منافی ہے، اور ایران اسے کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے جو عراق کے اربیل شہر میں واقع صہیونی جاسوسی کے اڈوں پر جو حملہ کیا ہے اس میں وہ پوری طرح حق بجانا.
بہت شکریہ آپ، اجازت دیجیے، خدا حافظ.
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب تصور میں آپ آتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں، دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے ستاروں سے کس کے انوار جل ملا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے، جس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری ہے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محبوبا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے ادا. شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ احقاف کی 29 آیت سے کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ.
اور جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو آپ کی طرف متوجہ کیا کہ قرآن سنیں تو جب وہ حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموشی سے سنو، پھر جب تلاوت تمام ہو گئی تو فوراً پلٹ کر اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر آ گئے۔
سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں آیت کریمہ کے ذریعے مشرکین مکہ سے خطاب کیا تھا جو اپنی ہر درمی ضد اور بہانہ بازی کی بنا پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ اب ان آیتوں میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، اگرچہ تم لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا مگر جنات کا ایک گروہ کے جن کے وجود پر تم بھی عقیدہ رکھتے ہو اور زندگی میں ان کے بہترین کردار کے تم بھی قائل ہو، انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کو سنا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور دوسروں کو بھی مذہب اسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ جنات کا وجود ایک ایسا موضوع ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور خود قرآن کریم کا ایک سورہ سورہ جن کے نام سے موجود ہے جس میں ان لوگوں کا خداوند عالم قرآن کریم اور قیامت پر عقیدہ رکھنے کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ بھی اشارہ ہوا ہے کہ جنات میں بھی دو گروہ ہیں، ایک مومن اور دوسرا کافر۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جنات بھی انسانوں ہی کی طرح خداوند عالم کی مخلوق اور عقل و خرد سے سرشار اور مکلف ہیں اور صاحب ارادہ و قدرت سے بہرہ مند ہیں۔ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ دوسروں کو موعظہ و نصیحت اور راہ حق کی طرف دعوت دینا بھی لازم ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 30-32 آیتوں تک کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء اولئک فی ضلال مبین۔
تو کہنے لگے کہ اے قوم والو، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ اپنے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق و انصاف اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والی ہے۔ قوم والوں کی طرف دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے، اور جو بھی داعی الہی کی آواز پر لبیک نہیں کہے گا وہ روئے زمین پر خدا کو عاجز نہیں کر سکتا ہے، اور اس کے لیے خدا کے علاوہ کوئی سرپرست بھی نہیں ہے، بے شک یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ کے مطابق جس وقت مومن جنات اپنی قوم کی طرف واپس پلٹ کر گئے تو ان سے اس طرح مخاطب ہوئے، وہی خدا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کے ساتھ مبعوث کیا، اسی طرح اس نے ایک اور پیغمبر کو کتاب کے ہمراہ کہ جس کا نام قرآن کریم ہے بھیجا ہے۔ ہم نے آج اس قرآن کریم کی آیتوں کو سنا اور اسے بھی حضرت موسیٰ کی کتاب کی طرح پایا جو لوگوں کو رائے حق کی جانب دعوت دے رہی ہے۔ جو شخص بھی اس پیغمبر پر کہ جو لوگوں کو خدا کی جانب دعوت دے رہے ہیں ایمان لائے، وہ گناہوں اور فساد سے دور ہو جائے گا اور خدا کے عذاب سے محفوظ رہے گا، لیکن اگر کوئی شخص اس پیغمبر پر ایمان نہ لائے اور ضد اور ہٹ درمی سے پیش آئے، وہ ہرگز خداوند عالم کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا اور نہ ہی اس کے عذاب سے بچ سکتا ہے، کیونکہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی بھی فرد بشر انسان کو اس سخت سزا سے بچانے میں مدد نہیں کر سکتا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جنات بھی گزشتہ پیغمبران الہی کی تاریخ اور ان کی آسمانی کتابوں سے باخبر ہیں۔ جنات میں بعض گروہ مومن تو بعض گروہ کافر ہیں۔ راہ حق وہی راہ مستقیم ہے، یہ ایسا راستہ ہے جو انسانوں کو ہر طرح کے افراط و تفریط اور انحراف سے دور رکھتا ہے اور عدل و انصاف کی بنیاد پر رہنمائی کرتا ہے۔ پیغمبران الہی لوگوں کو خداوند عالم کی جانب دعوت دیتے ہیں، نہ کہ اپنی جانب۔ یہ لوگ خداوند عالم کے بلند و مقدس اور پاکیزہ احکام کو بیان کرتے ہیں، نہ کہ اپنی خواہشات کو۔ کفر اور خداوند عالم کا انکار انسان کو منزل تک نہیں پہنچنے دیتا، ایسی جگہ جہاں سے نہ خود انسان ہی راہ فرار اختیار کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو وہاں سے نجات عطا کر سکتا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 33 اور 34 آیتوں سے اپنے دل کو نورانیت قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور وہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں تھا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کہ یقیناً وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن یہ کفار جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو سب کہیں گے کہ بے شک پروردگار کی قسم یہ سب حق ہے، تو ارشاد ہوگا کہ اب عذاب کا مزہ چکھو کہ تم پہلے اس کا انکار کر رہے تھے۔
سامعین، سورہ احقاف کی یہ آخری آیتیں ہیں جو ایک مرتبہ پھر قیامت کے موضوع کو بیان کر رہی ہیں اور مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہیں: بے شک پروردگار عالم کے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے، وہ ان کی تخلیق سے عاجز نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ بے شک اس عظیم کائنات کو جس میں رنگ برنگی نعمتیں اور افراد موجود ہیں، یہ سب کے سب خداوند عالم کی لامت نہ قدرت کی علامت ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ ایسا قادر و توانا خدا انسان کو دوبارہ زندہ کرنے سے عاجز و ناتواں ہوگا؟ یہ خود قیامت کے واقع ہونے پر مستحکم دلیل ہے۔ پس در حقیقت مشکل خداوند عالم کی قدرت و طاقت میں نہیں ہے کہ جو تم قیامت پر ایمان نہیں لا رہے ہو، بلکہ تمہاری مشکلات کی اصلی وجہ یہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم جو بھی کوئی کام انجام دو وہ اپنی خواہشات کے مطابق انجام دو اور اس کے عقاب سے خود کو بچائے رکھو، حالانکہ جب قیامت کے دن پھڑکتے ہوئے وحشتناک شعلوں کا مشاہدہ کرو گے تو حقانیت کا اعتراف کرنے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، اور پھر تم اس کی حقانیت کا اقرار کرو گے، لیکن اس وقت کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ تمہارے لیے راہ بازگشت نہیں ہوگی۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم کی قدرت لامحدود ہے اور اس عظیم و باعظمت کائنات کی تخلیق میں پروردگار عالم کی قدرت انسانوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کی واضح اور مستحکم دلیل ہے۔ قیامت کے دن کفار کی زبان حق باتیں بیان کریں گی کہ یہ لوگ خداوند عالم کی ربوبیت، قیامت کی حقانیت، جزا و سزا کے نظام کا اقرار اور اعتراف کریں گے، لیکن انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ احقاف کی 35 آیت کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے:
فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔
پیغمبر، آپ اسی طرح صبر کریں جس طرح پہلے کے صاحبان عزم رسولوں نے صبر کیا ہے اور عذاب کے لیے جلدی نہ کریں، یہ لوگ جس دن بھی اس عذاب کو دیکھیں گے جس سے ڈرایا جا رہا ہے تو ایسا محسوس کریں گے جیسے دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں۔ یہ قرآن اتمام حجت ہے، اور کیا فاسقوں کے علاوہ کسی اور قوم کو ہلاک کیا جائے گا؟
سامعین، یہ آیت کریمہ کے جو سورہ احقاف کی آخری آیت ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتی ہے، اے پیغمبر، مشرکین اور ضدی نیز ہٹ درم لوگوں کی ظلم و ستم کے سامنے آپ صبر سے کام لیجئے، اور ان پر عذاب نازل ہونے کے متعلق جلد بازی سے کام نہ لیجئے، کیونکہ پروردگار عالم قیامت کے دن ان کے برے کاموں کی وجہ سے انہیں ضرور سزا دے گا۔ آپ اپنے فرائض کو، کہ جو پیغام الہی کا پہنچانا ہے، انجام دیجئے، چاہے وہ ایمان لے آئیں چاہے کافر ہو جائیں، ان کا حساب و کتاب خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں دنیا کی مختصر سی عمر کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ دنیاوی عمر آخرت کی ہمیشگی کی عمر کے مقابلے میں نہایت ہی مختصر ہے، اور لوگ محسوس کریں گے کہ گویا دنیا میں ایک گھنٹے یا ایک دن سے زیادہ قیام نہیں کیا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جب انسان کفے افسوس ملے گا کہ آخر حق کے راستے کا انتخاب کیوں نہیں کیا، لیکن اب کیا فائدہ؟ کوئی اب گزشتہ گناہوں کی تلافی کے لیے راہ باقی نہیں ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پیغمبران الہی خداوند عالم کی جانب سے ملنے والی دعوت کو پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اور لوگوں کو ایمان لانے یا کافروں کو سزا دینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ شرح صدر اور مخالفین کی باتوں کو برداشت کرنا خداوند عالم کے برگزیدہ پیغمبروں کے خاص صفات ہیں، لہٰذا ان کی پیروی کرنے والوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سنت ہائے الہی میں سے ایک سنت یہ ہے کہ دنیا میں کافروں اور گناہ کاروں کو مہلت دینا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مختصر عمر نہایت ہی مختصر ہے، گویا ایک گھنٹہ یا ایک دن کے برابر ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے، ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 26 اسفند، 14 شعبان اور 17 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سترہ مارچ سن 636 عیسوی کو مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے رومیوں سے جنگ کی تھی، اور یہ جنگ بحر احمر کے شمال میں لڑی گئی تھی۔ خلیفہ اول کے زمانے میں مسلمانوں نے رومیوں کو شکست دی اور فلسطین کے جنوبی علاقے کو آزاد کرا لیا۔ اس شکست کے بعد شہنشاہ روم نے بڑی فوج تیار کی اور فلسطین پر چڑھائی کر دی، لیکن اس جنگ میں بھی رومیوں کو شکست ہوئی۔ رومی سپہ سالار مارا گیا اور دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان شام اور فلسطین پہنچ گئے، اور بنی عباس کے دور میں شام اور فلسطین مرکز خلافت بغداد کے تابع رہے، لیکن مصر پر فاطمیوں کی حکومت کے دوران فلسطین ان کے قبضے میں چلا گیا۔ سن 1097 سے عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضے کے لیے صلیبی جنگیں شروع کیں۔ کئی بار بیت المقدس پر فریقین کا قبضہ ہونے کے بعد آخر کار سن 1250 میں مسلمان سردار صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرا لیا۔ چودہ شعبان سن 639 ہجری قمری کو معروف فقیہ، طبیب اور ریاضی داں ابن یونس کی وفات ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی اور اس کے بعد ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ وہ ان دانشوروں میں سے تھے جن کو مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے قاہرہ کے مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض بھی انجام دیے۔ ابن یونس نے بہت سی گراں قدر کتابیں بھی لکھیں، جن میں علم نجوم کے بارے میں کتاب اسرار السلطانیہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ چودہ شعبان سن 1301 ہجری قمری کو ایران کے معروف شاعر اور مصنف مرزا مرتضی خان فرہنگ تہران میں پیدا ہوئے۔ وہ 7 سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باوجود انہوں نے بڑی محنت اور کوشش کر کے تعلیم حاصل کی۔ مرتضی فرہنگ آئینی تحریک شروع ہوتے ہی اس میں شریک ہو گئے تھے۔ انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ صحافتی سرگرمیوں کو بھی جاری رکھا، اور فرہنگ خاورستان اور پایتخت نامی اخبارات نکالے۔ اس ایرانی مصنف نے ایک عرصہ ویانا، استنبول، پیرس اور سوئٹزرلینڈ میں گزارا، اور اس دوران اپنی تعلیم کی تکمیل کے ساتھ ساتھ دینی علوم و معارف کی ترویج و اشاعت میں بھی مشغول رہے۔ وہ تصنیف کے ساتھ ساتھ اچھے شعر بھی کہتے تھے۔ ان کے اشعار زیادہ تر ایران، فرانس اور ترکی کے اخبارات میں چھپتے تھے۔ سترہ مارچ سن 1911 عیسوی کو بانی پاکستان محمد علی جناح نے مسلم اوقاف کا بل پیش کیا۔ یہ بل امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں 2 سال کی جد و جہد کے بعد منظور ہوا، جو بڑی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستانی مسلمان احساس محرومی اور ذوف کا شکار ہو گئے تھے، اور مسلمان حکمرانوں کی اولاد کو اپنی جائیداد رہن میں رکھ کر گزارا کرنا پڑتا تھا، اور جب قرض بڑھ جاتا تو ان کے ہندو قرض خواہ کسی نہ کسی طرح کوئی تنازع کھڑا کر کے ان کی جائیداد کو نہایت کم قیمت پر فروخت کرتے تھے۔ چنانچہ محمد علی جنہ نے اسلامی قوانین کے مطابق مسلم حکمرانوں کی جائیداد کو وقف کرنے کے لیے اوقاف بل منظور کروا لیا، جس کے بعد مسلم حکمرانوں کی جائیداد ان کے افراد خاندان کے ہاتھوں برباد ہونے سے بچ گئی اور وقف شدہ جائیداد سے وہ نسلن بعد نسلن استفادہ کرنے لگے۔ سترہ مارچ سن 1948 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی شکست کے بعد یورپی ممالک کے درمیان پہلا سیاسی فوجی معاہدہ ہوا جو معاہدہ برسلز کے نام سے مشہور ہوا۔ شروع میں اس پر بیلجیم، فرانس، ہالینڈ، برطانیہ اور لکسمبرگ نے دستخط کیے تھے۔ معاہدہ برسلز کے رکن ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر کسی رکن پر جارحیت ہوئی تو دیگر ارکان اس کی مدد کریں گے۔ برسلز معاہدے نے شمالی اٹلانٹک معاہدے یعنی نیٹو کی تشکیل کی راہ ہموار کی۔ چند مہینے بعد امریکہ، کینیڈا اور برسلز معاہدے کے رکن ممالک کے مابین واشنگٹن میں مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں اپریل سن 1949 میں نیٹو معاہدہ وجود میں آیا اور نیٹو پر مذکورہ ممالک اور بعض دیگر یورپی ممالک نے دستخط کیے۔ چھبیسواں سن 1373 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حجت الاسلام سید احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ وہ سن 1324 ہجری شمسی میں مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے تھے۔ سید احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی تحریک کے دوران ہر طرح کی مشکلیں برداشت کیں اور شاہ کے کارندوں کے ہاتھوں قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں۔ وہ اپنے والد گرامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلاوطنی کے دوران ان کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کرتے رہے۔ سید احمد خمینی نے حضرت امام خمینی کا ہر قدم پر ساتھ دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده و واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.